کا ترنم بلبل کا ترنم بلبل کا ترنم کلیوں کا تبسم پیارا پیارا میری جان جوانی دریا کی روانی حق نواز کا دوسرا نام تیری شاد میری شاد میری جان جوانی دریا کی روانی حق نواز کا دوسرا نام تیری شاد میری شاد
کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہوں اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے, خاک ہو جاؤ گے, افسانوں میں کھو جاؤ گے. اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا, سرخوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو, بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو, ٹھوکر کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. میرے قابل احترام, قابل خود احترام 21 تحصیل میاں چنور کے غیور نوجوان اور دوستو, یہ عظیم شان علی معاویہ بھائی رام فرس جو آج 1893 میں یہاں اس عظیم شاندار میں منعقد ہو رہی ہے, اس کانفرنس کے میں شرکت کے لیے مجھے طویل سفر کر کے پشاور سے یہاں آپ کے پاس آنا پڑا ہے. آپ کا جذبہ شوق دیکھ کر مجھے بے انتہا مسرت ہوئی, چونکہ اس علاقے سے ہماری جماعت کے مایہ ناز خطیب حضرت مولانا آراد نواز حراج صاحب اور چودھری منیر احمد گجر صاحب قومی اور صوبائی الیکشن لڑ رہے ہیں. اس وجہ سے بھی آپ کا جوش و خروش, والہانہ استقبال اور طویل جلوس دیکھ کر مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ جو دیوائے 18 اپریل کو گری تھی ان کو ایک دھکا اور لگایا جا رہا ہے. میرے بھائیو, یہ چونکہ غلام حیدر علی صاحب کا حلقہ ہے اور انہوں نے شکایت صحابہ کے ساتھ کیا کیا ستمکاریاں کی ہیں, اس کا ذکر تو انشاءاللہ کسی انتخابی تقریر میں تفصیل سے کروں گا. جلسے کے عنوان کے مطابق میں کچھ باتیں غلط کر کے آخر میں موجودہ حالات پر بھی روشنی انشاءاللہ ڈالوں گا اور سپاہ صحابہ الیکشن میں کیا کرے گی اس کا بھی اختصار کے ساتھ انشاءاللہ میں تذکرہ کروں گا. ویسے بھی آج کل اخبارات میں ہمارا متنظر برابر شائع ہو رہا ہے. میرے بھائیوں, علی معاویہ بھائی کا عنوان بڑا خوبصورت ہے, جامع ہے. حضرت علی اور حضرت معاویہ میں کوئی دشمنی نہیں تھی. قاتلان عثمان کا بدلہ لینے کے لیے رائے کا اختلاف تھا. حضرت معاویہ فرماتے تھے کہ حضرت عثمان غنی کو مدینہ کی گلیوں میں اس طرح ذبح کیا گیا ہے جس طرح رائے کو ذبح کیا جاتا ہے, اس لیے اس مظلوم مدینہ کا انتقام آج ہی لیا جائے, کیونکہ حضرت معاویہ حضرت عثمان غنی کے چچا زاد بھائی تھے اور شری وار تھے. لیکن حضرت علی نہایت نیک نیتی کے ساتھ یہ فرماتے تھے کہ اس وقت قاتلان عثمان کا بدلہ لینا میرے بس نہیں. اس بنیاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, میں خود انتقام لوں گا, میں خود بدلہ لوں. چنانچہ ان کی فوجیں قاتلان عثمان کا بدلہ لینے کے لیے آئیں، جس کی بنیاد پر ایک بہت بڑا موقع پیش آیا. یہ اختلاف قاتلان عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تھا، لیکن شیعہ نے 1400 سال سے حضرت معاویہ کو گالی دینے کا، ان پر تنقید کرنے کا ایک بہانہ تراشا، اور انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی ایک غاصب، نعوذ باللہ ایک قاتل، ایک دشمن علی، ایک الاعراض باللہ ناصب اور کافر اور مرتد کہنا شروع کیا ہے. اس پر پاکستان میں شیعہ کی تازہ کتابیں بھی شائع ہوئی، اور خود ایران سے خمینی نے جو کتاب کشف اسرار لکھی اس میں اس نے لکھا کہ معاویہ نے جہنم کے سوا کچھ نہیں کمایا. میرے بھائیوں، ایک طرف یہ مطلب ہے اور ایک طرف آپ دیکھیں کہ یزید کے ہاتھ پر نواز رسول نے بیعت نہیں کی ہے. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نواز رسول ہم سے شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یزید غلط، توجہ ہے میری طرف، پوری توجہ ہے. اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. یزید نے کیا جرم کیا تھا؟ اس کا مجھ سے زیادہ علم حضرت حسین کو تھا رضی اللہ تعالیٰ، کہ حضرت حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کی، یہ الگ موضوع ہے. لیکن یزید کے ہاتھ پر نواز رسول کا بیعت نہ کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ ابوبکر عمر عثمان اور معاویہ سچے تھے. اس پر آپ غور کریں، اس لیے کہ یزید غلط تھا اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئی، اور جنگ ہوئی، کربلا کا واقعہ پیش آیا، ٹھیک ہے. اگر امیر معاویہ غلط ہوتے تو یہ جنگ امیر معاویہ سے ہوتی، بھئی یزید سے بھی جنگ ہو سکتی ہے تو معاویہ سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ نواز رسول 19 سال تک امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا رہا، اور حضرت حسین کی بھی بیعت ہوئی، حضرت حسن کی بھی بیعت ہوئی. حضرت حسن اور حسین ملک شام کے ایک شہر مقام سکن پر بیعت کرتے ہیں، جو حضرت قیس ابن سعد نے عبادہ سے اصرار کر دیا. کل تک بیعت کو قائم رکھنے والا حسین یزید کے مقابلے میں ایک لمحہ خاموش نہیں رہتا. 19 سال تک کی خاموشی بتاتی ہے کہ معاویہ سچا تھا اس لیے بیعت کی ہے، اور یزید صحیح نہیں تھا اس لیے بیعت نہیں کی. 19 سال تک اگر نواز رسول حضرت معاویہ کے امام اور خلیفہ مانتا ہے تو شیعہ تم کس حسین کی بات کرتے ہو؟ میں تو اس حسین کو مانتا ہوں جو 19 سال تک معاویہ کا مقتدی بنا رہا. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ اے میرے نبی کافروں سے جہاد کرو، منافقوں سے جہاد کرو اور اس پہ سختی کرو. قرآن کا اس سے سختی کرو. اگر امیر معاویہ نعوذ باللہ کافر تھے یا منافق تھے تو حضرت علی نے اس آیت پر عمل کر کے حضرت معاویہ سے جہاد ہی نہیں کیا. پیغمبر نے تو اس آیت پہ عمل کیا، کعبے سے بھی جہاد کیا، منافقوں سے بھی جہاد کیا. اگر معاویہ غلط تھے تو حضرت علی نے جہاد کیوں نہیں کیا؟ اگر ابو بکر غلط تھے حضرت علی نے جہاد کیوں نہیں کیا؟ اگر خمینی کے بعد عمر فاروق کافر تھے تو حضرت علی نے اس کافر سے جہاد کیوں نہیں کیا؟ اگر عثمان غنی نعوذ باللہ پر کباب تھے حضرت علی نے اس سے جہاد کیوں نہیں کیا؟ اور حضرت علی ابو بکر کے پیچھے 2 سال تک نمازیں پڑھتے رہے، پھر عمر فاروق کے پیچھے 10 سال تک نمازیں پڑھتے رہے، پھر 12 سال تک عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھتے رہے،
24 سال تک حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، سارا خاندان نبوت، کبھی صدیق کے پیچھے آسمان سے کھڑا ہے، کبھی فاروق کے پیچھے کھڑا ہے، کبھی عثمان کے پیچھے کھڑا ہے، اور خمینی کہتا ہے ابو بکر کافر. اگر خمینی کے بقول ابو بکر کافر ہو تو علی کی 2 سال کی نمازیں کہاں گئی؟ اگر عمر کافر ہو تو 10 سال کی نمازیں کہاں گئی؟ اگر عثمان کافر ہو تو 12 سال کی نمازیں کہاں گئی؟ شو تم اس خیال ابو بکر کا نہ کرتے، علی کی نمازوں کا کر لیتے، خیال عمر کا نہ کرتے، علی کی مقتدی ہونے کا کر لیتے، خیال عثمان کا نہ کرتے، علی کی نمازوں کا کر لیتے، تم کس علی کی بات کرتے ہو؟ میں تو اس علی کو مانتا ہوں جو کبھی صدیق کے پیچھے ہے، کبھی فاروق کے پیچھے ہے، کبھی عثمان کے پیچھے ہے، اور میں اس حسین کو مانتا ہوں جو 19 سال تک معاویہ کے پیچھے.
حضرت علی نے فرمایا
کہ معاویہ کو برا نہ کہو اس لیے کہ معاویہ سے زیادہ امانت دار میں نے نہیں کہا. تمہیں یہ قول نہیں کہ تمہیں ان کے نام کا یاد آیا, تمہیں یہ بات تو یاد آئی کہ علی اور معاویہ کا اختلاف رہا, اور تمہیں یہ بات نہیں یاد آئی کہ حضرت معاویہ کھانا کھا رہے تھے, کسی نے آ کر بتایا کہ علی شہید ہو گئے, معاویہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, کھانا چھوڑ دیا, اور کچھ دنوں کے بعد حضرت علی کے قابل ذرائع اسدی حضرت معاویہ کے پاس آئے. حضرت معاویہ نے فرمایا ذرا علی کی شان بیان کرو, ذرائع اسدی نے حضرت علی کی شان بیان کی. جب حضرت علی کی شان بیان ہو رہی تھی علی نے معاویہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے اور فرماتے تھے خدا کی قسم علی اس لیے اچھا کیا تم بتا سکتے ہو کہ تطہیر الجنان کتاب میں اور سوائے کے محقہ میں ان دونوں کتابوں میں یہ بات نہیں ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی المرتضیٰ کی منقبت میں ایک مشاعرہ منعقد کرایا جس میں دنیا عالم کے 70 شعرا شریک ہوئے, اور اس کی صدارت امیر معاویہ نے شام کے ملک میں کی. 70 شعرا علی کی شان بیان کرے ہیں, اور جب علی المرتضیٰ کی شان میں کوئی شعر آتا ہے امیر معاویہ اٹھ کر کہے ہیں خدا کی قسم علی اس سے بھی اچھا تھا. یہ واقعہ یاد نہیں آتا. اور حضرت امیر معاویہ یہ بھی اس مجلس میں کہا تھا کہ علی المرتضیٰ آل ابو سفیان علی المرتضیٰ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ بھی حضرت معاویہ نے فرمایا. اختلاف کی باتیں یاد, تمہیں یہ بات یاد ہے کہ جنگ صفین ہوئی, تمہیں یہ بات نہیں یاد کہ امیر معاویہ کی شان میں پیغمبر کی 12 حدیثیں ہیں. کتنی حدیثیں ہیں؟ کیا پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا من امتی معاویہ, میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابو سفیان. یہ میرے رسول کی حدیث ہے, یہ حدیث نہیں رہا. اور امیر معاویہ کو ہم ترازو میں تولتے ہیں. کس ترازو میں؟ تاریخ کے ترازو میں نہیں, حدیث کے ترازو میں نہیں, آگے چلتا امیر معاویہ کو ہم قرآن کے ترازو میں تولتے ہیں. تولنا چاہیے یا نہ چاہیے؟ ایک طرف قرآن کو امیر معاویہ کی شان کو کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں, میں قرآن کا ترازو قائم کروں, میں قرآن کا نظام لاؤں, میں قرآن کی تقریر آپ کے سامنے پیش کروں, میں قرآن کے ترازو کو رکھوں؟ ایک طرف قرآن ہو اور ایک طرف تاریخ ہو, ایک طرف قرآن ہو ایک طرف چیخڑا ہو, ایک طرف قرآن ہو ایک طرف آج کی کتابیں ہو, امیر معاویہ کو کہ ترازو میں توڑنا چاہیے؟ قرآن کے ترازو میں تو لگائیے یہ سب. میرے بھائیو بہت ساری آیا, میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. امیر معاویہ کاتبے نہیں تھے, کاتبے قرآن لکھتے تھے. علامہ تبارک ایک شیعہ موجود رہا, شیعہ بہت رہا, اس نے کہا معاویہ بن ابو سفیان یہ قرآن نہیں لکھتے تھے, یہ رسول اللہ کے خط لکھتے تھے. خط اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا کہ نبی کا خط بھی وہی ہوتا ہے, نبی کا خط بھی. لیکن ایک بات آپ کہتا ہوں, امیر معاویہ نے قرآن بھی لکھا, پیغمبر کا فرمان بھی لکھا. امیر معاویہ نے دنیا کے تمام بادشاہوں کے نام جو رسول اللہ کے خطوط ہیں ان کی تعداد 110 ہے. کتنی ہے؟ حضور نے پوری دنیا کے بادشاہوں کو جتنے خط لکھے ان کی تعداد کتنی ہے؟ اور 110 خطوں میں 70 خط امیر معاویہ کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے. 70 خط کس کے ہاتھوں کے ہیں؟ امیر معاویہ. لیکن میں ان خطوں سے آگے چلتا ہوں, میں قرآن کی شہر آپ کو کرانا چاہتا ہوں. امیر معاویہ کاتب وحی تھے, حضور علیہ السلام کی وحی کے 13 کاتب تھے. کتنے کاتب تھے؟ اور 13 کاتبہ کی وحی میں چھٹا نمبر امیر معاویہ کا تھا. چھٹا نمبر, سب سے پہلا نمبر حضرت زید بن ثابت کا تھا, حضرت زید کا تھا. دوسرا نمبر کعب بن عبی کا تھا. تیسرا نمبر عثمان غنی کا تھا. اور اسی طرح چھٹا نمبر امیر معاویہ کا ہے. تو جو آپ کی امیر معاویہ کاتبانے وہی, اور کاتبانے وہی کر کر قرآن کر رہا ہے. ذرا توجہ فرمایا, قرآن کہتا ہے فی صحفل مکرمہ, فی صحفل, فی صحفل مکرمہ, کہ یہ قرآن کے ہاتھ بڑے بزرگی والے ہیں. فی صحفل مکرمہ مطبوعات متحرات, یہ بڑی بلندی والے اور پاکیزگی والے ہیں. فی صحف مکرمہ سے قرآن کے صفحات بڑے بزرگی والے ہیں, مرفوع آئے متفرات ہیں, اور یہ بڑی پاکیزگی اور بلندی والے ہیں. اور آگے فرمایا بی ای ڈی سابرات جن ہاتھوں میں قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے. کیا قرآن کہتا ہے؟ فی شہور مقرر آتے کہ قرآن کے صفحات بڑے بزرگی والے مرفوع آتے متحر آتے ہیں. یہ بڑی بلندی اور پاکیزگی والے ہیں. اور آگے فرمایا بھی ایدی سفر آتے ہیں کہ یہ قرآن جنہوں نے لکھا جن ہاتھوں نے لکھا. قرآن کہتا ہے بھی ایدی سفر آتے ہیں سفر سفر کمانے چمکنے والے ہیں. بھی ایدی سفر آتے ہیں کہ جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے ہیں. امیر معاویہ نے قرآن لکھا امیر معاویہ کے ہاتھ بڑے چمکنے والے ہیں. گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے. اور اگر بات صرف اتنی ہوتی کہ ہاتھ چمکنے والے ہیں تو آج شیعہ یہ کہہ سکتا تھا کہ امیر معاویہ کا ہاتھ تو چمکتا ہوگا, نعوذ باللہ کا دل نہیں چمکتا رہا, ہاتھ تو چمکتا ہوگا, وہ خود نہیں چمکتا تھا. اللہ کو اس غزل کا پیر سے پتا تھا. خدا نے اس کا بھی جواب اگلی آیت میں دے دیا اور اگلی آیت میں فرمایا کرامن بارہ سے کرامن بارہ کرامن بارہ کا کیا مانا کرامن بارہ عربی کا لفظ ہے. عربی میں کرام کہتے ہیں اس آدمی کو جو سب سے عزت والا ہو ساری کائنات میں عزت والا ہو. کرامن بارہ سے بارہ کہتے ہیں پوری انسانیت کو پوری کائنات کو پوری دھرتی کو پورے زمانے کو پوری دنیا کو. قرآن کہتا ہے کہ ایدی سفر جنہوں نے قرآن لکھا ہاتھ چمکنے والے تھے اور وہ خود آتے. قرآن کہتے ہیں کرامن بارہ سے کہ پوری انسانیت میں وہ سب سے اعلیٰ تھے سب سے بہتر تھے سب سے اعلیٰ تھے سب سے بلند تھے سب سے بزرگی والے تھے سب سے رفت والے تھے. اب فیصلہ تو کر کہ ساری کائنات کی تاریخیں ایک پلڑے میں ڈال دے اور کرامن بارہ ایک پلڑے میں ڈال دے ساری کتابیں ایک تک ترازو میں ڈال دے کرامن بارہ ایک ترازو میں ڈال دے. چودہ صدیاں بیت گئی. ابن حشام نے لکھا طبری نے لکھا مورخ ابن یعقوب لکھا کلبی نے لکھا لوط بن یحیی نے لکھا کسی نے کہا معاویہ ایسے تھے کسی نے کہا معاویہ ایسے تھے کسی تاریخ نے معاویہ کی تنقید کی. میں کہتا ہوں ساری تاریخیں ایک طرح درخت اور قرآن کی آیت کرامن بارہ ایک طرح درخت اور نزدیک ساری کائنات کی تاریخیں جو معاویہ کو خلاف لکھے گی ان کو گندی ٹوکری میں ڈالنا کیوں کہ میرے سامنے کرامن بارہ کا کہ وہ نہیں ہے جو جبریل لایا ہے محمد مصطفیٰ پہ لایا. امیر معاویہ کے خلاف کوئی آدمی بات کرے تو جواب میں کہو کرامن بارہ. کیا کہو گے برا بابا سے کرامن بارہ تم کون کرتا ہے روح زمین پر جتنے انسان ہیں ان انسانوں میں کاتبانے وحی پر بڑھ کے سب سے بہترین انسان تھے اور کاتبانے وحی میں امیر معاویہ کا چھ نمبر. قرآن کی گواہی آئی نہیں آئی؟ اس گواہی کے بعد اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ضرورت تو کوئی نہیں. لیکن آئیے میں رسول اللہ کے دربار میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میرے رسول نے فرمایا تھا کب فرمایا تھا جب امیر معاویہ حضور کے گھر تشریف لائے امیر معاویہ حضور کے سالے تھے. امیر معاویہ کی چھوٹی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ تھا وہ رسول اللہ کی بیوی تھی. امیر معاویہ حضور کے گھر آئے بڑے عرصے کے بعد آئے اور حضور گھر موجود نہیں تھے. ام حبیبہ امیر معاویہ کی چھوٹی بہن تھی. اس نے دیکھا کہ میرا بھائی بڑے لمبے سفر سے آیا ہے. اس نے تیل لگا اٹھا کر سرسوں کا تیل امیر معاویہ کے سر پہ ڈالا اور سہلانے لگی تیل لگانے لگی تیل لگا رہی ہے کہ اوپر رسول اللہ تشریف لائے. حضور نے فرمایا ام حبیبہ کیا کرتی ہے؟ فرمایا سردہ یہ میرا بڑا بھائی کے ترازو پہ تنقید کرتا ہے تاریخ کی بنیاد پر اور میں ایسی تاریخ کو پاؤں کی ٹھوڑ سے اڑاتا ہوں جو تاریخ امیر معاویہ کو پہنچتی ہے. اڑانا چاہیے بچے وہ تاریخ اس لائق ہے تو اس کی بات مانی جائے اس پر عمل کیا جائے. تاریخ اس لائق ہے توجہ ہے آپ کی نہیں ہے توجہ سمجھ لو میں پیغمبر اسلام کی دو حدیثوں کا مفہوم نقل کروں آپ کے سامنے آپ کی توجہ پوری میری طرف. حضور نے فرمایا من امتی معاویہ میری امت کا سب سے بڑا ہونے والا معاویہ بن ابو سفیان. یہ حضور کہہ رہی ہے یہ بڑی بات پیغمبر ہے یہ کب فرمایا؟
اگر میں آپ کو اس کا شان و عروج بتاؤں آپ شکبر ہو جائیں. حضور کی محفل لگی ہوئی, محفل سجی ہوئی ہے, اور اس محفل میں رسام کی ریاست کا ایک شہزادہ ہے, وہ عیسائی نوجوان. اس نے کہا یا رسول اللہ میں صرف آپ کی زیارت کرنے آیا, میں نے کلمہ آپ کا نہیں پڑھا, میں نے کتابوں میں سنا ہے کہ آپ آخری زمانہ نبی. میں نے کہا کہ زیارت کرتا ہوں, حضور کی محفل لگی ہوئی تو آپ زیارت کر کے میں جا رہا ہوں, لیکن وہ نہیں بڑھ رہا شرابے رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے, کچھ سامان آپ کو بطور ہدیہ کے میں نے جمع کیا, اگر آپ میری حوصلہ افزائی فرمائیں تو وہ سامان میں آپ کو دے سکتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ مدینہ سے 4-5 میل باہر ایک جگہ پر پڑاؤ میں نے ڈالا, ہمارا سامان وہاں پڑا ہوا, آپ اپنے کسی خادم کو میرے ساتھ بھیجو اور وہ یہاں سے سامان لے آئے. اب جو ہے حضور نے ایک دفعہ دیکھا آپ کے کسی کی خادم اگر کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے, کوئی اور آدمی نہ ملا تو حضور کی محفل میں حضرت معاویہ بیٹھے تھے جو کہ عمر اس وقت 22 سال حضور نے فرمایا معاویہ اس شہزادے کے ساتھ تم چلے جاؤ اور تم جا کر جو ہدیہ امانت کے دے دے لیا. حضرت معاویہ وہاں سے اٹھے اور شہزادہ باہر گھوڑے پہ سوار ہوا, حضرت معاویہ کا جوتا مسجد کے دوسری طرف تھا, انہوں نے حضور کے حکم کی وجہ سے جوتا نہیں پہنا, اگر میں دوسری طرف سے جوتا پہنتا ہوں تو شہزادہ چلانا جائے, نبی کے حکم کی فرمان کی بجائے آگری میں دیر ہو جائے لنگے پاؤں. عرب کی گرمی دوپہر کا وقت ہے, سہارا ہے جہاں آگ برستی تھی, اس میں امیر معاویہ اس کے گھوڑے کے ساتھ پیدل چل پڑے. جب مدینہ کے باہر نکلے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہزادے سے تو تم مجھے بھی اپنی سواری پہ سوار کر لو. تو شہزادے نے کہا میں شہزادہ ہوں تو کمی ہے, توجہ فرمائے, میں شہزادہ ہوں تو کمی ہے, محمد مصطفیٰ کا کمی ہے, میں شہزادہ ہوں تجھے شہزادہ کی سواری پہ کیسے سوار کرے. امیر معاویہ نے فرمایا, امیر معاویہ کچھ عام آدمی تھے, مکے کے سردار ابو سفیان سے لڑتے تھے, سردار عرب تھے, لیکن اس نے کہا کہ تم کمی ہو. امیر معاویہ خوش ہو گئے, امیر معاویہ نے لطان فرمایا چلو میں کمی ہوں, سواری پہ سوار نہ کرو, اپنا جوتا ہی مجھے دے دو میرے پاؤں پہ. اس نے کہا میں جوتا بھی تجھے نہیں دے سکتا. 6 میل تک امیر معاویہ عرب کی ریت کے اوپر اس کے گھوڑے کے ساتھ بھاگتے رہے. دوپہر کا اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامان دیا, حضرت معاویہ نے کندھے پر اٹھایا اور کہتا ہے گرمی ہے, آگ جل رہی ہے, پسینہ آیا, پسینے سے بدبو آئی. علی معاویہ وہ پسینے کے ساتھ اور وہ سامان کے ساتھ پیدل سفر کر کے نماز اثر تک واپس مسجد نبوی میں پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ہاتھ نماز کے کا انتظار کر رہے تھے. حضور نے کہا کہ معاویہ سفر کرنا ہو گئے اور حضور نے فرمایا تیرے پاؤں ننگے ہیں, یہ کیا ہوا معاویہ؟ حضرت معاویہ کا واقعہ سنایا کہ جوتا تو میرا مسجد نبوی میں تھا, دوسری طرف تھا, آپ نے فرمایا کے ساتھ چلو, میں اگر جوتا انتظار کرتا جوتا لینے جاتا تو یہ کہیں تنہا نہ چلا جاتا, آپ کے حکم میں دیر جاتی, میں ننگے پاؤں چلا. حضور نے فرمایا اس میں سفر تو نے ریت پر ننگے پاؤں کیا؟ فرمایا رسول اللہ حکم آپ کا تھا, ریت کی تو کوئی بات نہیں تھی, بات تو آپ کے حکم کی تھی. حضور نے یہ بات سن کر فرمایا اللہ من امتی معاویہ, میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابو سفیان. میرے بھائی بات صرف یہاں ختم نہیں ہو جاتی, اگر واقعہ غلط نہ ہوتا تو میں نقل نہ کرتا, اس سے آگے چلتے ہیں. اس آج کے واقعہ پورے 35 سال کے بعد, کتنے سال کے بعد؟ 35 سال کے بعد امیر معاویہ دمشق کے تخت خلافت پر بیٹھے, پوری دنیا کے مصر حصے پر حکمران, مصر حصے پر, کہ پوری دنیا کے مصر حصے پر امیر معاویہ کی حکومت تھی, تخت خلافت پر بیٹھے. امیر معاویہ کی فوجیں رسام کے ملک سے فتح کرتے جب آئے تو ان کے پاس 600 قیدی تھے, کتنے قیدی؟ 600 قیدی, اور ان قیدیوں کو حضرت معاویہ کے سامنے پیش کیا گیا تو ان قیدیوں میں سب سے آگے رسام کی ریاست کا وہی شہزادہ, وہ شہزادہ جب حضرت معاویہ نے اس شہزادے کو دیکھا تو اس کے ہاتھ رسیوں سے بنے ہوئے اور پاؤں بنے ہوئے, کے ہاتھوں کو کھول دو, اس کے پاؤں کو کھول دو, اور اس کو میرے شاہی مہمان خانے میں مہمان رکھو. وہ شکارہ کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا. حضرت معاویہ نے شکارے کو بلایا, کہا تو کیا ہے؟ حضرت معاویہ کو پہچان لیا تھا. اس نے کہا کہ میں رفتان کی ریاست کا بادشاہ ہوں. میں نے اپنے باپ کو بڑا سمجھایا کہ مسلمانوں سے جنگ نہ کرو, لیکن وہ جنگ نہیں آیا. اب میری سلطنت اجڑ گئی, میں تباہ ہو کر بات کروں. حضرت معاویہ نے فرمایا, لا تشریف علیکم, تجھ کا آج کوئی وہ نہیں ہے, تو میرا مہمان ہے. حضرت معاویہ نے فرمایا کہ میرے مہمان خانے ہو گئے, مہمان خانے میں چلا گیا. لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ آدمی میں نے کہیں دیکھا ہوگا, اس کو میں نے کہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہ اس کا نام معاویہ بن ابی سفیان ہے, یہ امیر المومنین, یہ رسول اللہ کا نام ہے. ایک مہینے کے بعد جب وہ بخار کی ریاست کا شہزادہ اپنے ملک میں جانے لگا, تو حضرت معاویہ نے اس کو 10,000 درہم ہدیے میں دیا. وہ ہدیہ دے کر کہتا ہے کہ کیا آپ وہی محمد تو نہیں؟ حضرت معاویہ نے فرمایا, ہاں میں وہی محمد کا سمی ہوں, وہی جس نے تجھے کہا تھا اپنی سواری پہ سوار کر لے, تو نے کہا تھا میں شہزادہ ہوں تو کمی ہے. میں نے کہا کہ جڑا دے دے, تو نے کہا تھا نہیں میں تو شہزادہ ہوں تو کمی ہے. اس نے حضرت معاویہ نے فرمایا, مجھے رسول اللہ کے کمی ہونے پہ فخر ہے, اور میں کسی عشق میں جیتا ہوں, کسی محبت میں ہوتا ہوں. پھوپھی ایک امہانی حضرت علی کی بہن, حضرت نام اپنی پھوپھی امہانی کے گھر اور وہاں پر آرام فرمائے کہ دوپہر کا وقت ہے, آپ کی اچانک آنکھ کھلی, آنکھ کھلی, آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا. یہ بات بخاری شریف میں ہے, میں بخاری شریف کی روایت پڑھ رہا ہوں. حضور کا چہرہ خوشی سے چمک رہا, تو صحابہ کرام اور کچھ عورتیں وہاں بیٹھی تھی, انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ آج آپ بڑے خوش ہیں, کیا بات؟ حضور نے فرمایا, ابھی میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کا ایک لشکر سمندر میں اسلام کی جنگ لڑ رہا, سمندر میں اسلام کی جنگ لڑ رہا. وہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی, اس کا نام ام حرام, کیا نام تھا؟ ایک لڑکی 12-15 سال کی عمر. حضور نے فرمایا, جنگ لڑ رہے ہیں ان کے بارے میں یاد, افضل جیش جو پہلا لشکر دنیا میں سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑے گا, فقط افضل, اس پہ جنت واجب ہوگی. اس پہ جنت کسے کہا؟ حضور کہہ رہے ہیں, حضور پاک. تم نے ہماری لڑکی بیٹھی تھی, اس نے کہا جا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی اس لشکر میں شریک ہو جاؤں. حضور نے فرمایا, اچھا تو بھی چاہتی ہے کہ تو بھی سمندر میں جنگ لڑے؟ اس نے کہا رسول اللہ میں بھی چاہتی. حضور نے کہا آپ کہ اللہ اس میں حرام کو بھی اس لشکر میں شریک کرا. بات ختم ہوگی, یہ مکان کرنا کی بات ہے. حضور مدینہ تشریف لے گئے, انہیں حرام کہتی ہے کہ دعا تو ہو گئی لیکن مجھے بات مل گئی, دعا مل گئی. میں مدینہ پہنچی, وہاں مدینہ منورہ میں میرا ایک صحابی حضرت صاحب ابن عبادہ سے کہا گیا, سب کو رضی اللہ عنہ, حضور دنیا سے رخصت ہوئے. ابو بکر صدیق کا دور آیا, عمر فاروق کا دور آیا, جب عثمان علی کا دور آیا, مجھے یہ تو یقین تھا کہ رسول اللہ کی دعا پوری ہوگی, لیکن نہیں پتا تھا کب پوری ہوگی. حضرت عثمان علی کا دور آیا تو مدینہ میں ایک آدمی اعلان کر رہا تھا, اے مدینہ کے رہنے والے, اگر کسی آدمی نے دہلی جنگ میں سمندر میں اسلام کی جنگ نہیں ہونا ہے, وہ کیا ہو جائے؟ مدینہ سے ایک قافلہ ملک کے شام میں جا رہا ہے, وہاں امیر معاویہ نے ایک بحری لشکر تیار کیا ہے, اور وہ بحری لشکر اتنا بڑا ہے کہ 40,000 فوجیوں نے شمالی افریقہ کے جنگلات کاٹ کر 6 مہینے میں 17,500 بحری جہاز بنائے ہیں, اور وہ بحری جہاز بحر اوقیانوس جلوس میں ان کو ڈالا جا رہا ہے اور اس لشکر میں جس نے شریک ہونا ہے آج شام کو وہ مسجد نبی میں آ کر اپنا نام لکھائے، کل کو اس قافلے نے یہاں سے روانہ ہونا۔ امیر حرام کہتی کہ میرے کانوں نے پھر یہ بات سنی تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میں نے کہا صاحب اپنے وعدہ اٹھو جنگ لینے کا وقت آئے، اس روایت کی راضی تو میں ہوں کہ میرے رسول نے فرمایا تھا اب بڑی جیشن جب سن بہا
میں میرا ہاتھ جلدی جلدی جوش میں سوا چھوڑا اور جلدی جلدی مسجد نبوی میں گیا تھا کہ ہم ضرور چلتے ہیں اور بھی لوگ کیا۔ اگلا دن ہوا ہم لشکر میں قافلے میں شریک ہو گئے، قافلہ مدینہ منورہ سے چلا شام میں پہنچا، امیر معاویہ کے خلاف کر بیٹھے ہیں اور سارے 1700 جوانوں کے جو نمائندے تھے وہ کھڑے ہیں، قرآن کے قاریوں کی ایک جماعت تھی، 70 قرآن کے قاریوں کو امیر معاویہ نے جہاز میں سوار کرایا اور انہوں نے کہا کہ تمہارا کوئی ٹھکانا نہیں ہے، تمہارے بچوں کو وظیفہ میری حکومت دے گی، تمہاری بیویوں کا رشتہ میری حکومت دے گی، اس تمہارا کھانا کوئی نہیں، اس جہاز میں تم نے بیٹھنا ہے، سارے یعنی 70 جہاز میں 70 قرآن کے کام دکھا دیے اور ان کا نام تھا وہ سمندر میں جہاز لے کر چلے، جہاز کو جزیرہ بنایا وہاں اللہ کا قرآن اور اسلام پہنچا، علی نے 300 جزیروں میں اللہ کا قرآن پہنچا۔ تو وہ صرف زندگی کے 3 یاد ہے، تمہیں یہ کارنامہ یاد نہیں، بچان کہتا ہے نہ علی نہ جب آگے یہ آیت تو میرے معاوضہ کے دور میں سمجھا۔ میرے بھائیو جب وہ لشکر تیار ہوا اور جب لشکر روانگی کر کر آیا مسلمانوں امیر معاویہ سفید درست کر رہے ہیں تو صاحب نے ابارا کھڑے ہو گئے اور انہوں نے وہ حدیث کا نمبر بھی سنائی کہ حضور نے سنایا تھا اور میں نے کوئی شکیت دل کرا پر ہو جب علماء کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کی چیخیں نکل امیر معاویہ رو پڑے کہ اس لشکر کو جو آج میں تیار کر رہا ہوں میرا پیغمبر آج سے 3 سال پہلے اس کی تشہیر کوئی کر چکا اور تمہارا جو اسی لشکر کچھ تر دنیا کے مقام پر حضرت ام حرام شہید ہوئی اور ان کا جنازہ حضرت ابو ایوب انصاری نے پڑھایا۔ اب مجھے بتاؤ کہ کچھ تر دنیا کے قریب جب ام حرام شہید ہوئی تو مجھے بتاؤ کیا پیغمبر کی وہ حدیث اس واقعہ پر ثابت نہیں آئی اور نبی کی یہ حدیث نہیں پوری ہوئی؟ اول جیشن یہ دل بڑا فقط ہو جب میری امت کا دوش کر سب سے پہلے اسلام پہلی لڑائی کا آغاز کرے گا، اس پر ذلت واضح ہوتی ہے اور اس لشکر کو روانہ کرنے والا سب سے پہلا دنیا انسان تو بہار ہے مسلم۔ سبحان اللہ، بخاری شریف کی حدیث کے مطابق اول لڑائی کی جنت واضح ہوتی ہے، بے شک یہ لڑائی کی جنت واضح ہوتی ہے۔ کیسے بھی جناب میں کہتا ہوں تاریخ کو میں پاؤں کی طرف سے اڑا رہا ہوں، پیغمبر کے احکام کے نفاذ میں اڑانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ راجم کا نبی کیا فرماتے ہیں احمد بن امتی کو آ گیا اب چلو کوئی تو جہاد کر رہی ہے، ایک نمائندہ پاکستان میں ایک نمائندہ سپاہی کا ہمارا سمجھ لے جا پاکستان کے لوگ سنیے، 21 اگست سنیے، سمی دارو تاجرو موریو کوچ لو میری جماعت کا ایک نمائندہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس ایک نمائندے نے کوئی تلاش لیا ہے تو بتاؤ، اسے ایک روپے کا نجات زیادہ اٹھایا ہے تو بتاؤ، میرا چیلنج ایک روپے کا اس نے اسمبلی کے اعلانوں میں صحابہ کی عزت کی سزا بلند کی ہے نہیں کی ہے اور ہم نے اسے صحابہ کا دل اسمبلی میں پیش کیا۔ آپ چاہتے ہو کہ جو آواز آج عدالت میں لگائی اس کے ساتھ اور بھی کوئی آواز شریک ہو جائے؟ چاہتے ہو وہ بلند آواز سے چاہتے ہو جو چاہتے ہیں وہ آواز گونجی جس آواز کے خوف سے ایران کے صدر کی آمد پر آج تار کو اسمبلی سے باہر گیا وہ آواز آگے بڑھنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس میں آپ چاہتے ہو اور آوازوں کا اضافہ ہو چاہتے ہیں تو بڑا آج کے اسمبلی میں اسی آواز کی حمایت کے لیے بھیج رہے ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ مولانا آزم پارک صاحب نے صرف وہ آواز ہی پہنچائی، جنگ میں سوئی گیس بھی پہنچایا،
جان میں سوئی گئے بھی آپ کو یہاں دلا کر دیا سمجھ میں سوئی گیس آ گیا تو وزیر آج آپ کا رہا سلس آیا
لے آیا یا نہیں لے آیا
ہمارا تو رکار ہے ہماری تو تاریخ ہے کہ جان میں 14 کروڑ کے سوئی گیس منظور کرایا مولانا آزم کا اور وہ رکار بھی ثبوت بھی ہمارے پاس ہے کہ وزارت پٹرولیم نے آڈر کیا اور صدر ساتھ میں آڈر جاری کرایا کہ یہ سوئی گیس آزم پارس کے زور اور اسباب پر اور اسمبلی کی تقریروں پر منظور کیا یہ سوئی گیس آزم پارس کے اسباب پر تو ایک مولوی کو ایک غریب آدمی کو جب آپ اسمبلی میں بھیجیں گے آپ کے دکھ میں شریک ہوگا ایک عام عظیم کو بھیجیں گے آپ کی آواز میں آواز ملائے گا ملائے گا تو آپ کی درخواستوں کو اٹھا کر آپ کو منہ کروا دے گا یہاں ماشاء اللہ ون سال کیا کیا یہاں 2.5 سال ہے اس سے پہلے بھی کتنا کام کیا ہے کیا کام کیا ایک کارنامہ میں ان کا آپ کو بتانا تھا کارنامے تو ماشاء اللہ اور بھی بڑھ گئے وہ منی گزر صاحب بتائیں گے ضرور باری باری انشاءاللہ نہیں بھائی صفائی تو خود ان کی اپنی بھی ہوتی رہتی ہے وہ بات نہیں ہے تو وہ بات نہیں ہے میں اور بات کر رہا ہوں میرا بچہ نظر ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وائی صاحب نے پنجاب اسمبلی میں ایک دن بیان دیا کہ فیصل آباد میں ایک مسجد میں قرآن جلا گیا اور جنہوں نے قرآن جلایا وہ مسجد کے ہولی صاحب تھے اور انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہم نے قرآن جلایا اور انہوں نے جناب اسمبلی بیان دیا چاہے بیان آ گیا اخباروں میں سرخیاں آئیں آپ نے بھی پڑی ہوگی پورے ملک میں چھپی ہمارے مخالفین نے اس کو بڑا اچھالا لیکن 8-10 دنوں کے بعد میں پنجاب حکومت پر زور دیا اس کلام سے آپ کو پتا نہیں چلا میں نے کہا جی اس کی تفتیش تبدیل ہو جب تفتیش تبدیل ہوئی تو ایک بڑا بیان تھا اکثر کا فیصلہ بعد میں اس کے بعد تفتیش آئی تو اس نے تفتیش کے تیسرے دن تفتیش میں یہ کہا کہ یہ تو سارا ڈرام تھا تھانے دار کا کسی مولوی نے آگ نہیں لگائی اور وہ ان ملزموں کا وہ بھی اخبارات میں چھپا مجھے آپ بتائیں کہ اسمبلی کے فورم پر ایک آدمی وزیر اعلی بن کر قرآن جلانے کی جھوٹی بات چھپائے صحابہ پر محسوس کرا اور کسی بھی پولیس 10-15 دنوں کے بعد کہہ رہی ہے کہ یہ سارا ڈرامہ تھا یہ سارا جھوٹ تھا یہ سارا ایک خاندان کے کہنے پر کیا رہا اور وہ خاندان کیا رہا اتنا بڑا جھوٹا آدمی کوئی ہو سکتا ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ وانی صاحب کے خلاف تم کیوں ہو رہے ہو اب تم مجھے بتاؤ کہ ایسے جھوٹ پر ایسے فریب پر کیا ہم کیا صحابہ وانی صاحب کا ساتھ دے یا وانی صاحب کو خلاف توڑ دے وانی صاحب غلام حیدر وانی صاحب نیت تمہیں اس علاقے کی سیٹ پر تمہیں عبرت نہ شکست ہو اور تمہیں یہ شکست سپاہ صحابہ تھی سپاہ صحابہ اور نواز شریف صاحب تم کہتے ہو ہم مذہبی جماعتوں کے بغیر الیکشن لڑیں گے بالکل لڑو لیکن جب 6 اکتوبر کی شام ہوگی تو تمہارے اقتدار کی بھی ہمیشہ کے لیے شام ہوگی اور اگر بی بی جی کیا کہہ رہی ہے بی بی جی کہہ رہی ہے کہ اسلام سے بلکہ ملاؤں کے اسلام کی جان چھڑانے میں مقصد اسلام سے ملاؤں کی جان چھڑانا میرا مقصد میرا مشہور ہے سارا ساتھ میں اس کے چھپے اس میں ایک مقصد یہ ہے کہ اسلام سے مولویوں سے اسلام کی جان چھڑانا یعنی اسلام ساتھ پھنسے ہوئے ہیں اور مولویوں کے اس میں چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان سے یہ جان بی بی صاحبہ چھڑائیں گی یعنی اسلام جو ہے وہ خود قبضہ اسلام پر کر لیں گی بالکل ہمیں مدد لگے جناب آپ اسلام پر قبضہ کریں سب کچھ آپ کریں اذان بھی آئندہ قابل بھائی صاحب دیا کریں گے اور نکاح کام آپ خود ہوں گی تو مولویوں سے تو اسلام کی جان چھڑائی جا رہی ہے اور استنجا لوگوں کو جہانگیر بدل رہا ہے اور ماشاءاللہ جب بچہ پیدا ہوگا
تو اس بچہ جو پیدا ہوگا اس کے کان میں ہزار مشرق بٹو دے گی دیکھ لیجیے. اور جب جنازہ کرانے کا وقت آئے گا تو آپ لگائی جنازہ کرائیں گے کیونکہ محلے سے جان چھڑائی جا رہی ہے پوری پوری جان چھڑائی. بی بی جی اقتدار کو بھول جاؤ ہمیشہ اب حکومت تیسری ہوگی پیپل پارٹی اور نواز شریف اور نئی دونوں سے بدلا تمام چڑھ چکے دونوں نے قوم کو ٹھوکا دیا دونوں نے فریب دیا. نواز شریف صاحب تمہیں بھول ہے کہتے ہیں آواز ساری میرے ساتھ ابھی تو تم نے مقابلہ بھی دیکھا تم کرو رکھے کرو آگے آگے تم ہوگے اس کے پیچھے سپاہی کرا پاؤ ان شاء اللہ تیرے کندھے پر موٹر نہیں ہوگا میرے کندھے پر نہ مجھ سے صحابہ کا دل ہوگا ہونا چاہیے ہونا چاہیے تو آگے ہوگے نہ پیچھے پیچھے ٹھیک ہونا چاہیے. نام اسلام کا لے کر اقتدار پر آئے اور کرسی پر آ کر اسلام بھول گئے کہاں شریعت ہے محمد مصطفیٰ کی شریعت کہاں ہے لہو سے صحابہ کا دل کہاں ہے سود کا تم نے تحفظ دیا سود کے حق میں سپریم کورٹ میں اپیل تم نے کی شریع عدالت نے قانون پاس کیا کہ پھر اس ملک میں کرا اگر تم صحیح معنی میں مسلمان ہوتے تو تم اس شریع عدالت کے فیصلے کو دل سے تسلیم کرتے تم نے فیصلے کے خلاف اپیل کی سپاہ سرابہ متحدہ دینی مہاج کے پلیٹ فارم پر انشاءاللہ کیا سب کریں کرنا چاہیے نہیں چاہیے سپاہی صحابہ اپنے نام سے کبھی الیکشن نہیں لڑتی کیونکہ سپاہی صحابہ خود ایک مذہبی جماعت ٹھیک ہے لیکن سپاہی صحابہ متحدہ دینی مہاج کے پلیٹ فارم تھے جس میں پاکستان کی بڑی بڑی اہم مذہبی جماعتیں شامل ہیں ان کے پلیٹ فارم سے سیاست میں حصہ لے رہی ہے انہیں چاہیے نہیں چاہیے بابا نوران خراب اور آج کے اس حلقہ کے حاجی مریض احمد گجر صاحب اور بلکیم سے حاجی اسلم صاحب یہ متحدہ دینی مہاج کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے ہیں لڑنا چاہیے یا نہیں چاہیے ابھی تو دیکھو آپ ان کا ساتھ دو گے جو ساتھ دو گے وہ دو آپ اپنے اپنے علاقوں میں پھیل جاؤ گے سپاہی صحابہ اور متحدہ دینی مہاج کے امیدواروں کو کامیاب کراؤ گے کراؤ گے کیا آپ کی ذمہ داری سپاہی صحابہ کو یوں بناؤ سپاہی صحابہ اور دینی مہاج کے پرچم لہراؤ گے ساتھ دو گے. ایک دفعہ یہ بھی دیکھو کہ رنگ نواز مہاج اسی طرح اسمبلی میں گونجے جس طرح مولانا آؤ کار گونج رہے اس کے لیے کام کرو گے ہر بستی میں کام کرو گے ہر علاقے میں کام کرو گے ووٹ دے دو نوٹ بھی دے دو اور بولو تو صحیح دو گے. میرے بھائیوں ہماری سیاست ہمارا مذہب ہماری سیاست ہمارے مذہب کے تعلق بولیے ایک دو سوال اصل کے سمے کا جواب سن کر دیا کہ پرسوں حضرامہ قدرت کے رپورٹر نے کہا کہ متحدہ دینی مہاج ٹوٹ گیا ہے متحدہ دینی مہاج کو جو آدمی کہتا ہے ٹوٹ گیا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے. اور کبھی یہ کہا کہ سنیل اختر نے نواز شریف کے میچ کا اعلان کر دیا ہے یہ بھی جھوٹ ہے ایسی کوئی بات نہیں. کیا آپ اور علامہ علی شہری الیکشن میں لگ رہے ہیں؟ میں الیکشن میں حصہ نہیں لے رہا اور مولانا شہری کے بارے میں ابھی جماعت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. جو لگا راجستھان سے پروگرام ہے ان کے الیکشن کا اگر جماعت نے فیصلہ کیا تو الیکشن لڑیں گے. انتخابات میں یا باتیں آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ سپاہی صحابہ دینی قوت اور مذہبی جماعتوں کا ساتھ دے گی. یہ لکھا ہے کسی جگہ پی پی کے سنی امیدوار کی حمایت کرنا بے نظیر کو کامیاب کرانا نہیں ہے. تو کسی بھی جگہ سپاہی صحابہ نے ابھی تک پی پی کے امیدوار کی حمایت کا باقاعدہ کوئی فیصلہ نہیں کیا. یہ باقی باتیں ایک دو بات اور بھی لکھی ہیں لیکن وہ
خلافت کے رسالوں کے بارے میں، وہ باتیں اگر کسی کو جس نے چیک لکھی ہے وہ بارے میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے رسالوں کی بات. یہ سوچتا ہے کہ بعد دینی جماعت ہے سیاست میں کیوں حصہ لیتی ہے؟ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو سیاسی نہ ہو. آپ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں جب جاتے تو ووٹ میں ڈالنا بھی سیاست ہے. میں کہتا ہوں تبلیغی جماعت والے جو ووٹ ڈالتے ہیں وہ بھی سیاست کرتے ہیں. تو ایک ہے سیاست میں ایکٹو رول ادا کرنا، ایک ہے سیاسی ہونا، ہر آدمی سیاسی ہے، کوئی غیر سیاسی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور سپاہی کہا اپنے پلیٹ فارم سے سیاست نہیں کر رہی، مختلف دینی محاذ اور علماء کے پلیٹ فارم سے سیاست کر رہی ہے. کرنی چاہیے نہیں چاہیے؟ یہ سیاست کا کام شرابیوں اور گانوں کے لیے اور بدماشوں کے لیے کھلا ہم نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے؟ مختلف دینی محاذ کے پلیٹ فارم سے ہم سیاست کریں گے، کرنا چاہیے. اور اب اسلام فرنٹ کے ساتھ بھی سپاہی صحابہ کی مقابل مقابلت کا اعلان ہو چکا ہے. میں آپ سے پھر آخر میں کہنا چاہتا ہوں، سپاہی صحابہ کا ساتھ دو گے، مختلف دینی محاذ کا ساتھ دو گے، اس کے لیے کوشش کرو گے. واخر تعاون دینا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا مندے والا سے ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم يتيما فرما، اللهم ارحم من يشفع له فرما، اللهم جو کچھ بیان کرے تو قبول فرما، اس کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ العالمین متعالی نے محاذ کے اور اسلامی تمام امیدوار کو اللہ کا نام فرما، مولانا فرما راج صاحب اور علی صاحب اور مسلم صاحب ان کو اللہ کا نام فرما، اور میرے دیندار لوگ جن کے ساتھ تعلق کر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.